کس طرح عرض تمنا یا رسول اللہ. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک. ہر ایک در چھوڑ کے پہنچی ہے آقا آپ کے در تک. اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ. اب اس در سے کہاں جائے گی دنیا یا رسول اللہ. ہر ایک کی سن رہے ہو تم تو میرا حال بھی دیکھو. ہر ایک کی یا رسول اللہ. نہیں ہوتا ہے اظہار تمنا یا رسول اللہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے. تو سنیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 فروردین، 18 شوال اور 17 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. فروردین سن 1365 ہجری شمسی کو کرد شاعر اور مصنف محمد امین شیخ الاسلام مکری نے وفات پائی. وہ سن 1300 ہجری شمسی میں مغربی ایران کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. حصول تعلیم کے دوران کرد دانشور اور شاعر استاد عبد الرحمن شرف کندی سے ان کی ملاقات ہوئی. ان دونوں کی دوستی آخری عمر تک قائم رہی. شیخ الاسلام مکری سن 1321 ہجری شمسی میں انجمن مصنفین روزنامہ نیشتمان کے رکن بنے. یہ اخبار خفیہ طور پر شاہ کی حکومت کے خلاف کام کرتا تھا. شیخ الاسلام مکری کی تخلیقات میں نامہ جدائی اور ہمیں وادی خالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے. 18 شوال سن 598 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقیہ اور عالم دین محمد بن ادریس ہلی کی وفات ہوئی. آپ سن 543 ہجری قمری میں عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے تھے. یہ شہر کوفہ اور بغداد کے درمیان میں واقع ہے. ابن ادریس نے بچپن ہی سے قرآن کریم اور دینی علوم کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اور جوانی ہی میں آپ نے علم فقہ میں کمال حاصل کر لیا. آپ کا کہنا تھا کہ صحیح راہ کے انتخاب کے لیے ہر انسان کے پاس فکر و شناخت کا ہونا ضروری ہے، اور جس نے اس نعمت یعنی فکر و شناخت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس نے خدا کی نعمتوں کو جھٹلایا ہے. اس بنا پر ان کے معاصر اور بعد میں آنے والے علماء نے فقہ اسلامی کو آگے بڑھانے اور آزادی فکر کی ترغیب دلانے پر ان کی تعریف کی ہے. ابن ادریس کی کتابوں میں سرائر قابل ذکر ہے. یہ کتاب اسلامی کتب میں ایک اہم ماخذ شمار کی جاتی ہے. اٹھارہ شوال سن 1254 ہجری قمری کو معروف مسلمان فقیہ اور عالم مرزا حسین نوری ایران میں پیدا ہوئے. انہوں نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنی تمام تر توانائی اور محنت علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے اور حدیثوں کو جمع کرنے میں صرف کی اور بہت جلد اسلام کے بزرگ محدثوں میں شمار ہونے لگے. اس کے بعد آپ نے تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا. آپ کی کتابوں میں اخبار حفظ القرآن، شاخ طوبہ اور اسلامی رہنماؤں کی تاریخ ولادت کے بارے میں ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. سترہ اپریل سن 1895 عیسوی کو چین اور جاپان کے درمیان ایک اہم معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد جزیرہ نمائے کوریا کی ملکیت پر دونوں ملکوں کے درمیان ہونے والی جنگ ختم ہوئی. واضح رہے کہ چینیوں نے جاپان کو اطلاع دیے بغیر اس جزیرے میں اپنے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا، جبکہ جاپانیوں نے الٹیمیٹم دیے بغیر چینی فوج پر حملہ کر دیا تھا. چین نے کئی بار شکست کھانے کے بعد آخر کار اس معاہدے کی شرائط کو قبول کر لیا. سترہ اپریل سن 1946 عیسوی کو شام نے اغیار کے قبضے سے آزادی حاصل کی اور اپنی خود مختاری کا اعلان کیا. پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کا شیرازہ بکھرنے کے بعد شام فرانس کے زیر انتظام چلا گیا. شام کے حریت پسندوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جدوجہد تیز کر دی. جون 1941 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور آزاد فرانس کی فوجوں نے شام پر قبضہ کر لیا. ستمبر 1941 میں ہی آزاد فرانس کی فوج کے کمانڈر شام کی آزادی کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن شام کو مکمل آزادی اس وقت نصیب ہوئی جب 1946 میں برطانیہ اور فرانس کے فوجی اس ملک سے چلے گئے. سترہ اپریل سن 1950 عیسوی کو پاکستان کا پہلا قومی عجائب گھر قائم ہوا. اس دن گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے کراچی کے پریئر ہال میں پاکستان کے اس پہلے قومی عجائب گھر کا افتتاح کیا. پریئر ہال کی عمارت کو کراچی میونسپل کارپوریشن سے بطور خاص کرائے پر حاصل کیا گیا تھا. پاکستان کے دوسرے اور تیسرے 5 سالہ منصوبوں میں قومی عجائب گھر کی ایک علیحدہ عمارت کے قیام کے لیے بطور خاص رقم مخصوص کی گئی، اور 1969 میں برنس گارڈن کراچی میں اس عمارت کی تکمیل کے بعد عجائب گھر اس نئی عمارت میں منتقل کر دیا گیا. اور 17 اپریل سن 2004 عیسوی کو سینی حکومت کے لڑاکا طیاروں نے فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس کے قائد اور ممتاز فلسطینی مجاہد ڈاکٹر عبدالعزیز رنتیسی کی کار پر میزائل کا حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا. عبدالعزیز شیخ احمد یاسین کی شہادت کے بعد حماس کے قائد بنے تھے. عبدالعزیز 1947 میں یافا شہر میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے 1967 میں مصر کی اسکندریہ یونیورسٹی میں طب کی تعلیم مکمل کی. ڈاکٹر عبدالعزیز نے جوانی کے زمانے سے ہی صہیونیوں کے خلاف اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیا اور کئی مرتبہ جیل بھی گئے. حماس تحریک کی تشکیل کے بعد وہ اس کے رکن بن گئے اور اس کے رہنماؤں میں شامل ہو گئے. 17 اپریل سن 2004 کو صہیونیوں نے انہیں شہید کر دیا. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام سن رہے تھے یادوں کے جھروکے. دوسروں میں عیب نکالنا ایک عام سی بات ہے اور بہت سے لوگوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ کسی میں عیب تلاش کرنا اور عیب تلاش کرنے کے بعد اس کو دوسرے لوگوں سے بیان کرنا, یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کو برا بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں انسان نہ لگے, اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو پھر اس کو دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے. اس کام کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ جو انسان دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر اس کی بے عزتی سی ہونے لگتی ہے, اور خود دوسرے لوگ پھر اس میں بھی عیب تلاش کرنے لگتے ہیں. پھر وہ بذات خود پریشانی میں پڑ جاتا ہے. اور دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ کچھ لوگوں میں تو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر انہیں کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو بار بار وہ اسے ٹوکتے ہیں, یا بار بار اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے, یہ عیب ہے, یہ پریشانی ہے. اسلامی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ کسی کا ہمیں عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے. اور اب پیش ہے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
عزیز سامعین, پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، افغانستان میں پناہ گزینوں کے امور کے سرپرست مولوی عبد الکبیر نے ایرانی وزارت خارجہ میں جنوبی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل محمد رضا بہرامی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی اور تہران کے ساتھ مشترکہ نشستوں کے انعقاد پر تاکید کی۔ مولوی عبد الکبیر نے محمد رضا بہرامی کے ساتھ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ایران کی طرف سے افغان مہاجرین کی کئی دہائیوں سے جاری میزبانی کی تعریف کی اور افغان پناہ گزینوں کے لیے اسلامی نقطہ نظر پر زور دیا۔ افغان مہاجرین کے امور کے سرپرست نے افغان مہاجرین کی ان کے ملک میں رضاکارانہ واپسی کے لیے کابل کے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ وطن واپس آنے والے پناہ گزینوں کی رہائش کے لیے 46 رہائشی کالونیوں کی تعمیر کا منصوبہ عمل میں لایا جائے گا۔ محمد رضا بہرامی نے بھی اس ملاقات میں ایران میں کئی ملین افغان شہریوں کی موجودگی کا حوالہ دیتے ہوئے موجودہ چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کے درمیان زیادہ تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا نے افغانستان میں پناہ گزینوں کے امور کے سرپرست مولوی عبد الکبیر کو تہران کے دورے کی دعوت دی۔ اسی طرح محمد رضا بہرامی نے افغانستان کے رہائشی بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کا بھی خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اسے پناہ گزینوں کی ان کے وطن میں واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کرنے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔ افغان حکومت کے اقتصادی امور کے معاون نے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے لیے افغانستان اور ایران کے نمائندوں کے درمیان تکنیکی اجلاس کے انعقاد کی خبر دی۔ افغان حکومت کے اقتصادی امور کے معاون کے دفتر نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ تہران اور کابل اقتصادی معاہدے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے لیے دونوں ممالک کی مشترکہ تکنیکی کمیٹی کا فالو اپ اجلاس کابل میں منعقد ہوگا۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس ملاقات میں دو طرفہ تجارت میں اضافے، ٹرانزٹ سیکٹری میں موجود مسائل کے حل اور ضروری سہولیات کی فراہمی، زرعی شعبے کے جدید کاری کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے قیام، نقل و حمل کے شعبے میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد، کانوں میں سرمایہ کاری اور ایران اور افغانستان کے کسٹم سیکٹر میں مزید سہولیات فراہم کرنے پر تبادلہ خیال اور تفصیل سے جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں مستقبل میں بھی اس کمیٹی کے اجلاس کے تسلسل اور تہران اور کابل کے درمیان اقتصادی معاہدے کے مکمل نفاذ پر تاکید کی گئی۔ سامعین، افغان طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بگرام ایئر بیس میں امریکی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے داخلے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے محض افواہ قرار دیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے زور دے کر کہا ہے کہ کابل کسی بھی ملک کو اس قسم کی کارروائی کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے کہ جب کچھ میڈیا اور سوشل میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر امریکی فضائیہ کے C-17 طیارے میں خفیہ طور پر بگرام ایئر بیس میں داخل ہوئے تھے۔ ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ طالبان نے بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں شائع کی جا رہی ہے کہ جب بگرام اڈا امریکہ کے حوالے کرنے سے متعلق کوئی مصدقہ تصاویر یا رپورٹس جاری نہیں کی گئی ہے۔ طالبان نے ایسے معاملے کی صریحی طور پر سختی سے تردید کی ہے، تاہم آزاد ذرائع نے طالبان کے دعوے کی تائید نہیں کی ہے۔ طالبان حکومت نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست کا مطالبہ کیا ہے۔ طالبان حکومت کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت کا کہنا ہے کہ یہ نشست افغان عوام کے حق ہے اور یہ موجودہ حکومت کے نمائندے کو دی جانی چاہیے تاکہ وہ عالمی برادری کے تحفظات کا جواب دے سکے۔ حمداللہ فطرت نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے کہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست ہمارے عوام کا حق ہے اور اسے موجودہ نظام کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ افغانستانیوں کی صحیح نمائندگی ہو سکے اور افغانستان کے بارے میں پیدا ہونے والے خدشات کو رد کیا جا سکے۔ طالبان کے افغانستان پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے تقریباً 3.5 برس بعد بھی اس عالمی ادارے میں افغانستان کی سرکاری نشست سابق حکومت کے نمائندے کے پاس ہے۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ طالبان حکومت نے اس عرصے کے دوران اس نشست کو حوالے کرنے کا کئی بار مطالبہ کیا ہے۔ اسی دوران قطر میں افغانستان کے سفارت خانے کے سفیر سہیل شاہین نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں افغانستان کی نشست کا سیاسی استحصال کرنے سے باز رہے۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے لیے متحدہ عرب امارات کے خصوصی نمائندے سیف محمد الکتبی سے تجارتی اور راہداری تعلقات کے فروغ سمیت دیگر امور پر بات چیت کی ہے۔ سیف محمد الکتبی کے ساتھ ملاقات میں امیر خان متقی نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ افغانستان کے تعلقات کا مثبت جائزہ لیا اور امید ظاہر کی ہے کہ ان کے ابو ظہبی کے آخری دورے کے دوران طے پانے والے معاہدوں پر عمل درآمد سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور ٹرانزٹ تعلقات مزید فروغ پائیں گے۔ سیف محمد الکتبی نے اس ملاقات میں ابو ظہبی اور کابل کے تعلقات کو بھی اہم قرار دیا اور کہا کہ ان کے دورہ کابل کا مقصد دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کے درمیان حالیہ معاہدوں کی پیروی کرنا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے استنبول میں افغانستان کوآرڈینیشن گروپ اے سی جی کے اجلاس میں بین الاقوامی تنظیموں اور ڈونر ممالک کے نمائندوں نے افغانستان کے لیے انسانی امداد جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ملک میں انسانی بحران کے لیے فوری اور پائیدار حل کی ضرورت ہے۔ افغانستان کوآرڈینیشن گروپ کا دو روزہ اجلاس استنبول میں منعقد ہوا، جس میں ڈونر ممالک، بین الاقوامی مالیاتی تنظیموں اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے شرکت کی. اس کا مقصد افغانوں کی مدد کے لیے بین الاقوامی برادری کی ترجیحات اور منصوبوں کا جائزہ لینا ہے. افغانستان میں اقوام متحدہ کی انسانی ہمدردی کی کوآرڈینیٹر اینڈیکا ریتورے نے اجلاس میں اس بات پر زور دیا کہ اگر ہم افغان عوام کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوری امداد فراہم کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ہی ملک میں دیر پا استحکام کی بنیاد رکھنی چاہیے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یو این اے ایم اے کے نمائندوں نے بھی اجلاس میں 2024 میں افغانستان کے لیے انسانی ہمدردی کے ناطے امداد کی غرض سے 3.21 ارب ڈالر کے جمع ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس رقم میں گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے. تاہم اقوام متحدہ کے مشن نے خبردار کیا ہے کہ عالمی مالیاتی بحران افغانستان میں ہونے والی پیش رفت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. ماہرین کے مطابق یہ بحران نہ صرف افغانوں کے مفاد میں نہیں ہے بلکہ علاقائی سلامتی کو بھی متاثر کر سکتا ہے. سامعین، غزہ میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد پاکستانی مسلمانوں نے متعدد مرتبہ سڑکوں پر نکل کر عظیم احتجاج اور مظاہرے کیے. مظاہرین نے عالمی برادری اور اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے اسرائیل کے جرائم کو روکنے کے لیے رد عمل کا مطالبہ کیا. 11 اپریل کو نماز جمعے کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں اور قصبوں میں مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت میں ریلیاں نکالی گئیں. اسلام آباد، کراچی، پشاور، ملتان، حیدرآباد، مظفر آباد، کوئٹہ اور بہاولپور کے شہروں میں سینکڑوں لوگوں نے اسرائیلی حکومت کے خلاف جہاد کی حمایت کا اعلان کیا، جس کی تجویز اسلام آباد میں ممتاز پاکستانی علماء نے پیش کی تھی. اس بات پر زور دیا کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ جہاد ہی اسرائیل کی یقینی شکست کا باعث بن سکتا ہے. مقررین نے فلسطین کے دفاع کے لیے اسلامی ممالک کی حکومتوں اور مسلح افواج کے سربراہان کی طرف سے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے اور انسانی امداد، بالخصوص جنگی سامان اور مالی امداد بھیجنے پر زور دیا. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی میں بھی جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام صہیونیت مخالف مظاہرے ہوئے. مظاہرین نے اسرائیل مردہ باد اور امریکہ مردہ باد کے واشگاف نعرے لگائے. سامعین، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے، اس کی تاریخ قتل و غارت سے بھری پڑی ہے. مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں قومی فلسطین کانفرنس سے خطاب میں کہا ہے کہ ضروری ہے کہ مسلمان اہل غزہ اور فلسطین کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرے اور دنیا کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان کا مسلمان ہو یا عالم اسلام کا کوئی بھی فرد، آج وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں نے خود یہ جگہ اسرائیلیوں کو دے دی ہے، وہ اپنا ریکارڈ درست کر لیں۔ اس سے قبل معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ امت مسلمہ قبلہ اول کی حفاظت کے لیے لڑنے والے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کر سکی، آج امت مسلمہ قراردادوں اور کانفرنسوں پر لگی ہوئی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امت مسلمہ جہاد کا اعلان کرتی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو عالمی قوانین کی قدر نہیں ہے اور معاہدے ہونے کے باوجود بمباری کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے صہیونی جرائم کے تسلسل، بالخصوص غزہ کے مکینوں کے جاری محاصرے کے حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کے لیے انسانی امداد بھیجنا دوبارہ شروع کرنا چاہتا ہے اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ شفقت علی خان نے صہیونی قابض افواج کی جارحیت اور دانستہ اقدامات، بالخصوص غزہ میں طبی عملے کے وحشیانہ قتل عام کی بھی مذمت کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پاکستان کا دوست اور ہمسایہ ملک ہے اور دونوں ممالک مختلف ذرائع سے ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام آباد ایران جوہری معاہدے کی بحالی کا زبردست حامی ہے اور اس سلسلے میں جے سی پی او اے کی بحالی کے لیے تمام فریقین کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان شفقت علی خان نے ٹرمپ انتظامیہ کے پاکستان کے خلاف نئے ٹیرف کے جواب میں کہا کہ اسلام آباد اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کے ترقی پذیر ممالک کے لیے طویل مدتی نتائج ہوں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وحدت فرقانی روح قوت مظہر قوت روح قوت مظہر قوت مرہم رحمانی سب کی زبان پر سب کے دلوں میں ایک نعرہ قرآنی ہم تاب ابد سیوتا غیور کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیوتا غیور کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں دین ہمارا دین مکمل استعمار ہے باطل ارزل خیر ہے جد و جہد مسلسل کی دعوت کل عالم میں ہم نے کی دعوت کل عالم میں مسلک عام ہمارا داد شجاعت دور ستم میں داد شجاعت دور ستم میں یہ بھی کام ہمارا حق آئے یہ پیغام ہمارا ہم تاب ابد سیوں تغیور کے ولی ہیں ہم تاب ابد سیوں تغیور کے ولی ہیں ہم مصطفی بھی مصطفی بھی مصطفی بھی ہیں
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن بسم اللہ الرحمن الرحیم ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں سعودی عرب کے وزیر دفاع نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی ہے اور ان کو سعودی بادشاہ کا پیغام پیش کیا ہے ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ حملوں میں کم از کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں حماس اور تحریک جہاد اسلامی نے اسرائیل کی طرف سے استقامت کو غیر مسلح کرنے کی شرط پر ہر طرح کے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی اور ہندوستانی سپریم کورٹ نے آج جمعرات کو ایک اہم فیصلے میں نئے وقت قانون کی اہم شکلوں پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے رہبر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی ہے۔ آج جمعرات کو سہ پہر سعودی عرب کے وزیر دفاع خالد بن سلمان نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی اور ان کو سعودی عرب کے بادشاہ کا پیغام پیش کیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات دونوں ممالک کے لیے فائدے مند ہوں گے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ باہمی تعاون اور مدد کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ دونوں ممالک کے تعلقات کی توسیع کے کچھ دشمن بھی ہیں فرمایا کہ ان دشمنانہ مقاصد پر قابو پانا ضروری ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ایران کی ترقی و پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ان شعبوں میں سعودی عرب کی مدد کے لیے تیار ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خطے کے ممالک کے لیے دوسروں پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرنا بہت بہتر ہے۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان نے اس ملاقات پر انتہائی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں ایران کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینے اور تمام شعبوں میں تعاون کے ایجنڈے کے ساتھ تہران آیا ہوں اور ہمیں امید ہے کہ تعمیری مذاکرات سے اسلامی جمہوریہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط کیا جا سکے گا۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے پر مبنی صہیونی حکومت کی دھمکی اور آئی اے ای اے کی اس پر خاموشی کے بارے میں ایک صحافی کے پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے رافائل گروسی نے دعویٰ کیا کہ آئی اے ای اے نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملے کی دھمکی ناقابل قبول ہے اور ایسے کسی بھی اقدام کے نتیجے میں مشکلات دگنی اور سنگین ماحولیاتی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ رافائل گروسی نے بدھ کی رات ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کی تھی اور آج جمعرات کو ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کی تھی اور ایران کی پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے سلسلے میں منعقد ہونے والی ایک نمائش کا معائنہ بھی کیا تھا۔ آئی اے ای اے کے سربراہ سے ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا آئی اے ای اے کے سربراہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ملاقات میں ایران اور ایجنسی کے درمیان جاری تعاون اور تکنیکی تعلقات کے موجودہ حالات اور مستقبل کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ سے ملاقات میں یہ پرزور مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بیرونی طاقتوں کے دباؤ میں آنے کے بجائے غیر جانبدارانہ، شفاف اور پیشہ ورانہ موقف اختیار کریں۔ سید عباس عراقچی نے اس موقع پر ایک بار پھر ایرانی موقف کا اعادہ کیا اور کہا کہ ایران بین الاقوامی قانون کے دائرہ کار میں ایجنسی کے ساتھ تعاون جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایجنسی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کے خلاف بڑھتے ہوئے خطرات کے سلسلے میں واضح اور دو ٹوک موقف اپنائے۔ اس ملاقات میں آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی نے تہران کے دورے کا موقع فراہم کیے جانے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان تعاون کے تسلسل اور مختلف فریقوں سے ملاقات اور مشاورت کی اہمیت پر زور دیا تاکہ موجودہ مسائل کا حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کے درمیان شروع ہونے والی بالواسطہ بات چیت کا خیر مقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ یہ مذاکرات مثبت اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ آئی اے ای اے کے سربراہ رافائل گروسی جمعرات کی شام ویانا واپس چلے گئے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ تہران کو ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی سے ہمیشہ یہ توقع رہی ہے کہ یہ ادارہ غیر جانبدار رہے گا اور پیشہ ورانہ رویے کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کو تہران میں ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی کے ساتھ ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ملاقات میں تکنیکی معاملات پر مذاکرات اور مشاورت کی گئی۔ محمد اسلامی نے رافائل گروسی کے ساتھ اپنی ملاقات اور بات چیت کی تفصیلات اور مذاکراتی عمل میں ان کے کردار کے بارے میں کہا کہ ایران کو ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی سے ہمیشہ یہ توقع رہی ہے کہ یہ ادارہ غیر جانبدار رہے گا اور پیشہ ورانہ رویے کا مظاہرہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ ایٹمی توانائی کا عالمی ادارہ ایسے جملے اور الفاظ استعمال نہیں کرے گا جن سے ایران کے دشمن کھلے عام ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے جاری حملوں میں کم از کم 19 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے شہری دفاع کے ادارے کے ترجمان محمود باسل نے بتایا ہے کہ غزہ شہر کے شمال مشرق میں اطفا علاقے میں حسنہ خاندان کے گھر کو نشانہ بنانے والے صہیونی فضائی حملے میں بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد شہید ہو گئے۔ غزہ کے شمال میں جبالیہ کے علاقے میں صہیونی فوج نے 3 افراد کو شہید اور کئی دیگر کو زخمی کر دیا۔ غزہ کے جنوبی علاقے خان یونس میں صہیونی ڈرون حملوں میں 2 بچوں سمیت کم از کم 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ محمود باسل نے کہا کہ ایک صہیونی طیارے نے وسطی شہر النصرات میں بے گھر لوگوں میں خوراک تقسیم کرنے والے ایک خیمے کو نشانہ بنایا جس میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ اس دوران حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے ارکان نے غزہ شہر کے مشرق میں واقع الوفا اسپتال کے قریب 3 صہیونی مرکاوا ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ پر دوبارہ جارحیت شروع کرنے کے بعد سے شہدا کی تعداد 1652 ہو گئی ہے، جبکہ اکتوبر سن 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک شہدا کی مجموعی تعداد 51025 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے غزہ کی گزرگاہیں فوری طور پر کھولے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اس بین الاقوامی ادارے نے سخت خبردار کیا کہ گزرگاہیں اگر نہیں کھولی گئیں اور ضروریات کو پورا نہیں کیا گیا تو حالات مزید ابتر ہو جائیں گے۔ فلسطین کی استقامتی تحریکوں نے صہیونی حکومت کی جانب سے استقامت کو غیر مسلح کرنے کی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی استقامتی تحریکوں حماس اور جہاد اسلامی نے اسرائیل کی طرف سے استقامت کو غیر مسلح کرنے کی شرط پر ہر طرح کے مذاکرات کی پیشکش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے مسلح استقامت کو اپنی حدود قرار دیا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما محمود مرداوی نے ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ تحریک حماس اسرائیل کے حالیہ تجویز کردہ منصوبے پر دیگر مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ مشورے کے بعد جلد اپنے جواب کا اعلان کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مزاحمت کا اسلحہ فلسطینی عوام کی جنگ میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے جس سے دستبرداری ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی مزاحمت کے ہتھیاروں کے بارے میں مذاکرات نہیں کریں گے۔ محمود مرداوی نے مزید کہا کہ ہتھیاروں سے دستبرداری کا منصوبہ اسرائیلی سازش ہے، اس کا مصر سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور مصر نے صرف صہیونی حکومت کی تجویز فلسطینی استقامت تک پہنچائی ہے۔ دریاس نے فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے اہم رہنما علی ابو شاہین نے بھی اسرائیل کی اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اسلحہ فلسطینی عوام کا ہے اور اس کے بارے میں بات چیت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کو ایک اہم فیصلے میں نئے وقف قانون کی اہم شقوں پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ آف انڈیا نے جمعرات کے روز ایک اہم فیصلے میں نئے وقف قانون کی اہم شقوں پر عارضی روک لگائی ہے اور حکومت کو ہدایت دی ہے کہ اگلی سماعت تک حکم امتناعی برقرار رکھے۔ یہ روک 7 دن کے لیے لگائی گئی ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ کی قیادت والی 3 رکنی بینچ نے کہا کہ سینٹرل وقف کونسل اور اوقاف بورڈ میں کوئی تقرری نہ کرے اور وقف بائی یوزر جو جائیداد 1997 کے قانون کے تحت درج کی گئی ہے اسے چھیڑا نہ جائے۔ سپریم کورٹ میں اس قانون کے خلاف مجموعی طور پر 73 رٹ عرضیاں دائر کی گئی ہیں، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ترمیم شدہ قانون کے تحت وقف املاک کا نظم و نسق غیر معمولی انداز میں کیا جائے گا اور یہ قانون مسلمانوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ عدالت میں مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کوئی بھی عبوری حکم جاری کرنے سے پہلے حکومت کو اپنا جواب پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ عدالت نے اس درخواست کو تسلیم کرتے ہوئے مرکز کو 7 دن کی مہلت دی ہے تاکہ وہ تفصیلی جواب داخل کرے۔ عدالت نے تمام فریقوں سے کہا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر کے 5 ایسے اہم اعتراضات طے کریں جن پر بحث ہونی چاہیے، کیونکہ عدالت کے مطابق 110 سے زیادہ فائلیں پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ اگلی سماعت 5 مئی کو مقرر کی گئی ہے اور صرف 5 بنیادی عرضی گزاروں کو اس میں پیش ہونے کی اجازت ہوگی۔ ہندوستان کے مسلم رہنماؤں نے سپریم کورٹ کی مذکورہ روک اور وقتی فیصلے کو حوصلہ افزا قرار دیا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا سلسلہ تقریباً 13 سال کے بعد ایک بار پھر بحال ہو گیا ہے۔ دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹریوں کی زیر قیادت ڈھاکے میں مشاورتی اجلاس آج جمعرات کو مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے ڈھاکے میں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں شروع ہوا۔ پاکستان کی جانب سے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ وفد کی قیادت کر رہی ہیں، جبکہ بنگلہ دیش کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ جاشم الدین کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس مشاورتی اجلاس میں باہمی امور، علاقائی صورتحال اور 2 طرفہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ مبصرین کے مطابق اس عمل کو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی سمت ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں، تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انداز جہاں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے پروگرام انداز جہاں میں ہم پاکستان اور ایران کے اندر ہونے والی دہشت گردی اور اس کے اسباب و عوامل پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں کچھ اعداد و شمار پر کہ جس میں دہشت گردی کے واقعات اور اس میں ہونے والی جو جانی نقصانات ہیں ان کا ایک مختصر سا جائزہ لیا گیا ہے. پہلے چلیں گے, دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں گزشتہ 10 سال کے دوران ان کی کیا صورتحال ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ 2015 سے لے کر 2024 کے اعداد و شمار آپ کے سامنے موجود ہے. پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں 2015 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہیں, 500 سے تجاوز کیے. اور اس کے بعد 2016 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کمی آئی, اور پھر 2017 میں کمی آئی, 2018 میں کمی آئی, 2019 میں, اور 2020 کے دوران آپ دیکھیے کہ سب سے کم جو جانی نقصان ہوا ہے, جو دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی ہے, وہ 2020 تک 2015 سے لے کر گراف نیچے جانا شروع ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 2020 کے بعد یہ گراف پھر اوپر جانا شروع ہوا. 2021 22 23 اور پھر 24 میں ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال جو 2015 والی تھی وہ جو 2024 میں واپس آ گئی, اور 500 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں رونما ہوئے, جن میں ان 10 سالوں کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ 6,263 افراد دہشت گردی کے ان واقعات میں پاکستان کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں. جو گزشتہ 10 سال کے دوران جو واقعات رونما ہوئے دہشت گردی کے ان کو بیان کرتی تھی. یہ جو بلوچ علیحدگی پسند بلوچستان کے اندر سرگرم عمل ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بھی دہشت گردی کر رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ 2020 سے لے کر 2024 تک کے یہ اعداد و شمار ہیں. 2020 میں اگر دیکھا جائے تو جو دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے تھے وہ 50 سے کم تھے, لیکن اس میں جو ہلاکتیں ہوئیں وہ 50 سے زیادہ تھیں. پھر 2021 میں ان میں اضافہ ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہلاکتیں تقریباً 100 کے قریب پہنچیں, اور جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ تقریباً 100 اور 50 کے درمیان تھے, یعنی 70-75 کے قریب تھے. 2022 میں پھر تھوڑی سی کمی آئی دہشت گردی کے واقعات میں بھی اور جانی نقصان میں بھی, یہ تھوڑا سا کم ہوئے, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں 2023 میں تھوڑا سا گراف یہ اوپر کی طرف گیا ہے, اور پھر 2024 میں یہ بڑھ کر بہت زیادہ ہو گیا. 2024 میں 150 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے, اور جو اس میں ہلاکتیں تھیں وہ 250 سے تجاوز کر گئیں. پاکستان میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پر بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنز کا ہے, جس کو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں اور قوم پرست تنظیمیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اس پر حساسیت کا مظاہرہ کر رہی ہیں. اگر دیکھا جائے تو 2016 سے لے کے 2024 تک جو مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے اس کے اعداد و شمار پر ہم نظر ڈالیں تو 2016 میں یہ تقریباً 500 مسنگ پرسنز تھے, اور ہم دیکھتے ہیں 2017 میں تقریباً 1,000 سے تھوڑے سے کم تھے, اور پھر 2018 میں دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1,000 سے یہ تجاوز کر گئے. اس کے بعد مسنگ پرسنز کا مسئلہ جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے اعداد و شمار ڈاؤن ہوئے. 2019 میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1,000 سے کم ہوئے, اور پھر 2020 میں دیکھتے ہیں کہ یہ 500 سے بھی کم رہ گئے. اس کے بعد اگر ہم چلیں تو 2020 کے بعد مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بار پھر اس میں اچھال آتا ہے, اور 2021 میں یہ بڑھ کر جو ہے وہ 1500 کے قریب تعداد ان کی پہنچ جاتی ہے, جس پر کافی تشویش کا بلوچستان کے اندر اظہار کیا جاتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2021 کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہوئی, 2022 میں یہ 1,000 سے کم ہو گئے, پھر 2023 میں تقریباً تعداد اتنی ہی رہتی ہے, اور پھر 2024 میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 500 سے بھی کم ہو گئے. اس میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف نظریات پائے جاتے ہیں. بلوچ تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ سیکیورٹی ادارے اس مسنگ پرسنز میں ملوث ہیں, اس واقعے میں وہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں, جبکہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں, اور بعض مسنگ پرسنز ایسے ہیں کہ جو پاکستان سے فرار ہو کر یا تو افغانستان چلے گئے یا پہاڑوں پر چلے گئے, ان کو بھی مسنگ پرسنز میں شمار کیا جاتا ہے. بہرحال یہ دونوں طرف کا موقف ہے جو پیش کیا جاتا ہے. اگر ہم خود ایران کی بات کریں تو ایران بھی دہشت گردی سے متاثر ہے. ایران کا صوبہ سیستان و بلوچستان جو پاکستان کی سرحد کے ساتھ لگتا ہے, ادھر پاکستان کا صوبہ بلوچستان ہے جو شورش زدہ صوبہ ہے, اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ ایران کا سیستان و بلوچستان ہے. دونوں کی سرحدیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں, تو اس یہ علاقہ بھی جو ہے وہ دہشت گردی سے متاثر رہا ہے. اگر اس کے اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو ایرانی جو سال ہے ہجری شمسی سال 1400, 1401, 1402 اور 1403 یعنی تقریباً 2021 کا سال ہم کہہ سکتے ہیں, 2022, 2023 اور 2024 کا سال. اگر اس کے اعداد و شمار پر ہم نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجری شمسی سال 1400 میں جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے, دو تین واقعات ہوئے اور جانی نقصان بھی کم تھا. اس کے بعد 1401 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات بڑے, تقریباً 10 سے تجاوز کیا اور اس میں جو جانی نقصان ہوا وہ بھی 10 سے زیادہ تھا. پھر یہی تعداد بڑھتی ہے 1402 میں, یعنی تقریباً 2023 میں بڑھ کر دہشت گردی کے واقعات تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20 کے درمیان ہے, لیکن اس میں جو جانی نقصان ہوا ہے وہ تقریباً 40 کے قریب ہے. اور اگر آپ دیکھیں 1403 یعنی 2024 تقریباً, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں دہشت گردی کے واقعات تقریباً 20 سے تھوڑا سا کم ہیں, لیکن جانی نقصان جو ہے وہ 60 سے زیادہ ہے اس اسلامی جمہوریہ ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان میں. اس کے مختلف شہروں کی اگر بات کی جائے تو مختلف شہر بھی اور علاقے بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات جو رونما ہوئے ہیں وہ ایران کا شہر زاہدان ہے, جہاں پر گزشتہ سال جو ہے وہ دہشت گردی کے 10 واقعات رونما ہوئے. اس کے بعد سراوان ہے جہاں 9 واقعات رونما ہوئے. تیسرے نمبر پر علاقہ ہے خاش کا جہاں 7 دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے, اور پھر راس کا جہاں 5, اور پھر سیب و سوران ہے جہاں 3 دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے 2 واقعات بہت سے علاقوں میں رونما ہوئے ہیں, جن میں چابہار, میر جاوا, تپتان, ایران شہر اور زحق ہیں جہاں 2-2 واقعات رونما ہوئے, اور جن میں 1-1 واقعہ دہشت گردی کا رونما ہوا ہے وہ ہیں بمپور, کسرے کند, سیرکان, نیک شہر, سرباز اور دھلکان, یہاں پر یہ 1-1 واقعات رونما ہوا ہے. تو ایران کا صوبہ سیستان و بلوچستان جو ہے وہ بھی دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور ہے, اور گزشتہ دنوں جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دہشت گردی کا واقعہ جو اسی صوبہ سیستان و بلوچستان کا علاقہ ہے مہرستان, اس کے ایک گاؤں میں پیش آیا ہے جہاں پر 8 بے گناہ پاکستانیوں کو دہشت گردوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا. اس کا سب سے بڑا مقصد تو یہ ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات کو کسی طرح خراب کیا جائے جو بہت ہی اعلیٰ سطح پر ہیں. بہرحال آج کے پروگرام میں ایران اور پاکستان, خاص طور پر پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. مختلف مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں, پھر اپنے سلسلہ گفتگو کو ہم شروع کریں گے.
پاکستان کا صوبہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اس وقت دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں ہے. ایک جانب دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے جن کا ہدف ریاست اور غیر بلوچ ہیں, تو دوسری جانب انصاف اور سیاسی و معاشی حقوق کے لیے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں اب وہ صورتحال جنم لے رہی ہے جہاں اہم شاہراہوں پر رات کے وقت سفر بھی ممنوع قرار دے دیا گیا ہے, جبکہ ٹلپارا چنار شاہراہ تو ایک عرصے سے بند ہے اور دہشت گرد اتنے طاقتور ہیں کہ سیکورٹی فورسز کئی مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس شاہراہ کو کھلوانے میں ناکام رہی ہیں. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالیہ دہشت گردانہ حملے ملک کو لاحق ایک انتہائی وسیع خطرے کی یاد دہانی کرواتے ہیں, جبکہ خطرہ اب سب سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے. دونوں صوبوں کو لاحق سیکورٹی کے خطرات مختلف نوعیت کے ہیں, لیکن ان دونوں کا امتزاج اس خطرے کو پیچیدہ بناتا ہے. بیرونی عناصر اور اندرونی عدم استحکام نے حکومت پاکستان کے لیے چیلنجوں کو مزید سنگین رخ دیا ہے. یہ ایسی صورتحال ہے جس سے نمٹنے کے لیے اسٹریٹجک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. چھوٹے پیمانے پر شروع ہونے والے ایک تنازع نے گزشتہ 2 دہائیوں سے صوبے کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھا ہے, اور اب یہ تیزی سے ایک مکمل شورش میں تبدیل ہو چکا ہے. سال 2024 میں پاکستان میں 10 سالوں میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات رونما ہوئے. ان میں سے زیادہ تر باقاعدہ ٹارگیٹڈ حملے تھے, لیکن مبینہ طور پر عسکریت پسندوں کی سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں, جبکہ صوبے کو ملک کے دیگر حصوں سے ملانے والی شاہراہوں کو بھی بند کیا گیا. بلوچ علیحدگی پسند دھڑوں بالخصوص بلوچ لیبریشن آرمی BLA کی جانب سے پرتشدد حملوں میں گزشتہ سال تقریباً 225 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. زیادہ تر حملے ایسے علاقے میں ہوئے ہیں جو طویل عرصے سے سیاسی عدم اطمینان کا مرکز رہے ہیں. ہر دہشت گردانہ حملے کے نتیجے میں فوج نے ایک نیا متحرک آپریشن کا آغاز کیا. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں ساحلی پٹی اور ایران کی سرحد سے متصل علاقے شامل ہیں. بلوچستان میں سی پیک کے مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں پر حملوں میں حالیہ اضافہ انتہائی تشویشناک ہے. اس کے علاوہ عام پاکستانی شہری خاص طور پر پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بعض صورتوں میں مسافروں کو مرکزی شاہراہ پر بسوں سے اتار کر گولی مار دی گئی ہے. اس طرح کے واقعات نے علیحدگی پسند عسکریت پسندی کو ایک ہولناک رخ دیا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ گزشتہ دنوں ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے مہرستان میں پیش آیا, جہاں پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے 8 افراد کو قتل کر دیا گیا. اگر ایران کے صوبہ سیستان و بلوچستان اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں دہشت گردی کی بات کی جائے تو دونوں صوبے دہشت گردانہ کاروائیوں سے متاثر رہے ہیں, اور اس علاقے میں سرگرم دہشت گرد گروہوں نے جن میں جند اللہ اور بلوچستان لیبریشن آرمی سر فہرست ہیں اور جنہیں غیر ملکی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے, دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن دونوں ملکوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ دشمن کی سازش کو ناکام بنایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ملک باہمی تعاون کو مضبوط بناتے ہوئے دشمن کے خلاف بھرپور کاروائی کریں.
اسکائپ پر ہمارا رابطہ ہوا ہے پاکستان کے شہر کوئٹہ کے ممتاز صحافی اور تجزیہ نگار جناب ایوب ترین سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام قاسم.
بہت شکریہ ایوب ترین صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گردی ایک دم سے بڑھتی ہے, پھر اس میں کمی آتی ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو دہشت گردی کے ان واقعات کے اتار اور چڑھاؤ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے عوامل کار فرما ہیں؟
جی قاسم صاحب بہت شکریہ. بالکل آپ نے کبھی پروگرام سے پہلے رپورٹ پیش کیا, وہ اس میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ بلوچستان میں بالخصوص اور پاکستان میں عموماً جو ہے دہشت گردی کے واقعات کے جو لہریں ہیں وہ کبھی بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے, لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے, بند نہیں ہوا ہے. اس کی شاید وجوہات یہ کہ بہت سارے علاقوں میں جو آپریشن بھی اس وقت ہو رہے, اور حکومت پاکستان نے اعلان بھی کیا ہے کہ جو مسلح قوتیں یا مسلح افراد ہیں یا بلوچ علیحدگی پسند ہے تو ان کے خلاف آپریشن کی جائے گی, اور بہت سارے یہ بھی اطلاعات ہے کہ ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہوئے ہیں اور یہ مختلف علاقوں میں جاری بھی ہے. تو شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلح تنظیموں کی جانب سے متبادل کے طور پر سیکورٹی فورسز پہ حملوں میں نہ صرف اضافہ ہوا ہے بلکہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ بہت سارے ایسے شہروں میں مسلح لوگ آئے تھے, وہ کئی کئی گھنٹوں تک وہاں پہ موجود رہے, اور خاص کر اگر ہم بات کریں گے جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا
جی.
وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا
جی.
جس میں بہت سارے مسافر جو تھے وہ مارے گئے تھے, اور اس کے علاوہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس میں جو 23 کے قریب مسلح افراد تھے وہ بھی مارے جا چکے ہیں.
اچھا ایوب ترین صاحب, میں اس کے دہشت گردی کے اسباب و عوامل کے بارے میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گا. اس وقت ہمیں جو جوائن کیا ہے جناب طلعت وزارت صاحبہ نے, پاکستان کی معروف دانشور ہیں, ممتاز دانشور ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
طلعت وزارت صاحبہ, خاص طور پر پاکستان کے اندر جو صوبہ بلوچستان ہے اس میں دہشت گردی کی لہر اس وقت بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, تو آپ کی نظر میں اس کے پیچھے کون سے اسباب اور عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں؟
آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہت سیریسلی ہم لوگوں کو جائزہ لینا چاہیے, پاکستان کو بھی ایران کو بھی, کیونکہ یہ پورا خطہ ایران کا حصہ بھی پاکستان کا حصہ بھی ہمارے جو بیرونی دشمن ہیں ان کے لیے ایک انہوں نے ہمارے لیے ایک محاذ کھول دیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں, ایک تو یہ وجہ ہے کہ پاکستان سی پیک میں ہے اور ایران نے چین نے ایک آلٹرنیٹ روٹ بھی بنایا ہے جو افغانستان اور ایران سے ہوتا ہوا جا رہا ہے, تو تو یہ جو ہے امریکنز اور انڈینز یا میں کہوں گی وہ تمام طاقتیں جو سی پیک کے خلاف ہیں وہ اس محاذ میں اتر آئی ہیں اور وہ یہاں دہشت گردی کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ سی پیک کا راستہ روکا جا سکے. دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ بلوچستان میں کے پی میں اور یہاں پہ گلگت وغیرہ میں نئی ریسورسز کا انکشاف ہوا ہے اور امریکنز چاہ رہے ہیں کہ ان ریسورسز پہ قبضہ کر لیں. میں آج کل کتابوں کا مطالعہ کر رہی ہوں جس میں امریکہ کا ریکارڈ جو ہے وہ نہایت خراب ہے. وہ ملکوں میں جاتے ہیں بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہم آپ کی ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کریں گے اور پھر وہ ملک کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں اور اگر قبضہ نہیں کر پاتے ہیں تو ملک کو توڑ دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ ایران بھی ذرا کیئرفل ہو جائے کیونکہ یہ جو نیکسس بنائے یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ، اسرائیل اور انڈیا. انڈیا نے کوشش کی تھی کہ چابہار کا بہانہ بنانے کی کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں لیکن انہوں نے اس کو ایک جاسوسی کا اڈا بنا دیا تھا. پاکستان میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد سے ایران نے کچھ سٹیپس لیے. مثلاً انہوں نے انڈیا کو ایک ٹھیکہ دیا ہوا تھا چابہار سے نوردن ایران تک روڈز کا نیٹ ورک ڈیولپ کرنے کا، وہ غالباً ان سے لے لیا گیا ہے اور جی. چین کو دے دیا گیا ہے. یہ وقت جو ہے، یہ لمحات جو ہیں، یہ پاکستان، ایران اور افغانستان کے لیے بھی بہت اہم ہیں. ہمارے دشمن ممالک جن میں انڈیا کو، اسرائیل کو اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو شامل کرتی ہوں، یہ برابر کے دشمن ہیں ہم تینوں کے، اور ان کا پلان یہ ہے کہ وہ ہمیں آپس میں لڑا دیں. اس سے ان کے بہت سارے مقاصد حل ہوں گے، سی پیک ختم ہو جائے گا، علاقے میں ڈسٹرکشن ہوگا اور وہ اس سب سے بری ذمہ ہو جائیں گے. بھارت کی بھی یہی کوشش ہے، امریکہ کی بھی یہی کوشش ہے اور اسرائیل کی بھی یہی کوشش ہے. ہمارے سامنے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ نہ صرف ہم یہ جنگ کا جو ان کا منصوبہ ہے اس کو ہونے نہ دیں بلکہ ہم آپس میں اپنا کوآپریشن بڑھائیں، ہم اپنے تعلقات کو استوار کریں. ایران ایک بہت اہم اسلامی ملک ہے، پاکستان بھی ایک بہت اہم اسلامی ملک ہے، افغانستان کی بھی اپنی اہمیت ہے. اگر ہم تینوں کوآپریشن بڑھا دیتے ہیں تو بہت فائدہ مند ہے، سود مند ہے تینوں کے لیے. پچھلے دنوں افغانستان سے بھی بہت شکایات ہو رہی تھیں پاکستان کو، لیکن ہمیں اس سب کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ امریکہ ہمیں لڑانا چاہ رہا ہے. اسرائیل سے تو ہم تینوں کے تعلقات نہیں ہیں لیکن وہ اس کے باوجود بہت زیادہ اس علاقے میں دلچسپی لے رہے ہیں. ابھی جیروسلم ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جس میں امریکہ کو مشورہ دیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ریسورسز ہیں، نئی ریسورسز ڈسکور ہوئی ہیں، ان کے اوپر امریکہ ان کے
قبضہ کرنا چاہتا ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا طلعت وزارت صاحبہ. میں چلوں گا ایوب ترین صاحب کی جانب. ایوب ترین صاحب، طلعت وزارت صاحبہ نے اشارہ کیا ہے اس بات کی جانب کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ باہر سے جڑتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بے شک بیرونی سازش ہوگی لیکن استعمال جو ہے وہ مقامی افراد کو کیا جا رہا ہے، تو جو مقامی افراد ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟
بالکل، یہ آپ نے کاظم صاحب بہت صحیح بات کی کہ مقامی جو لوگ ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں چاہے وہ خیبر پختونخوا میں، وہ استعمال ہو رہے، یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں لیکن ایک دو بڑی وجوہات یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں گے بلوچستان کی تو یہاں جو نوجوان نسل ہے وہاں ان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، یہاں کی پسماندگی بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے کہ بلوچستان جو ہے وہ آدھا پاکستان ہے یہ رقبے کے لحاظ سے، اور حال ہی میں رپورٹس آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں منرلز کا جو ہے وہ دریافت ہوئے خیبر پختونخوا میں، تو یہ بات بالکل زہرا صاحبہ نے بہتر اس کی وہ تشریح کی کہ دنیا کی نظریں جو ہے اس وقت پاکستان پہ ہے, وہ وسائل پہ ہے جو قدرتی وسائل بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ضروری عمل ہے کہ یہاں کے عوام کو ایک شراکت دار کے طور پر ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں بہت سارے اس وقت اگر ہم بات کریں گے بلوچستان میں حکومت کی, تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں وہ زیادہ تر ان کا پبلک سے وہ رابطہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے ارکان اسمبلی وزراء صاحبان وہ کوئٹہ میں موجود رہتے ہیں یا اسلام آباد یا لاہور یا کراچی یا دبئی وغیرہ میں ہوتا ہے, اور وہ اپنے اپنے علاقوں میں نہیں جا رہے, جس کی وجہ سے جو عوام ہے جن کے مسائل ہیں, بیسک مسائل ہیں, بنیادی مسائل ہیں, وہ ان کی رسائی نہیں ہو رہی ہے. اور یہ دوسری جانب پھر جو ذکر یہ ہوا کہ بیرونی ہوتے ہیں تو یقیناً وہ اسے فائدہ اٹھاتے ہیں, وہ جو بے روزگار ہے جو نوجوان طبقہ ہے ان کو پھر مراعات بھی دیتے ہیں, تنخواہیں بھی دیتے ہیں, اور یہ بھی اسلحہ بھی ملتا ہے, کیونکہ ابھی جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوا تھا تو وہاں سے جو سیکیورٹی فورسز نے اسلحہ برآمد کیے وہ بتایا گیا کہ یہ اسلحہ جو امریکن اسلحہ ہے اور یہ افغانستان سے ہو کے پاکستان پہنچا ہے. تو یہاں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ دہشت گردی کی یا جو حملے ہو رہے ہیں, واقعات بڑھ رہے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا چند ماہ پہلے جو راڑاشم میں ہوا, بسوں سے لوگوں کو اتارا گیا, شناخت کارڈ چیک کیا گیا, پھر انہوں مارا گیا, اسی طرح جعفر ایکسپریس کے اور کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ جو سوسائڈ اٹیک ہوا جس میں بہت سارے لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے تھے, تو یہ وہ واقعات ہے کہ جس میں بدقسمتی سے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں.
میں چلوں گا دوبارہ طلعت وزارت صاحبہ کی جانب. طلعت وزارت صاحبہ, بات کی ایوب ترین صاحب نے بلوچستان کے اندر جو محرومیاں پائی جاتی ہیں, جو پسماندگی پائی جاتی ہے, اس کی وجہ سے بلوچ عوام بھی ناراض ہیں, وہ اپنی ناراضگی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں, بعض دہشت گردی کی جانب بھی چلے جاتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں این ایف سی ایوارڈ ہے جو صوبوں کو ان کے حقوق اور ان کا پیسہ دیتا ہے, تو اس ایوارڈ کے تحت جو بلوچستان کا حصہ ہے وہ بلوچستان کی حکومت کو جا رہا ہے, لیکن وہ پیسہ عوام پر خرچ کیوں نہیں ہوتا اور وہاں کی پسماندگی اور وہاں کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کیوں نہیں کیا جاتا؟
میں بالکل ترین صاحب کی بات سے اتفاق کرتی ہوں, یہی تو مسائل ہیں جن کی وجہ سے یعنی کہ باہر کے فورسز کو موقع ملتا ہے ہمارے بچوں کو ہمارے نوجوانوں کو مس گائیڈ کرنے کا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ لوگ اپنے علاقے میں نہیں جا رہے ہیں, جنہوں نے انہیں الیکٹ کر کے بھیجا ہے ان کے مسائل پتہ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں, بس بڑے شہروں میں بیٹھے رہتے ہیں آرام سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پور گورننس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پور گورننس میں بہت چیزیں آ جاتی ہیں, اگر آپ صحیح طرح سے اپنے علاقے کو لک آفٹر نہیں کر رہے ہیں, معاشی وسائل لوگوں کو فراہم نہیں کر رہے ہیں, پیسہ خرد برد ہو رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, تو یہ سارے مسائل ہیں جن سے ینگر جنریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ینگ بلڈ جو ہے اس میں اینگر پیدا ہوتا ہے, غصہ پیدا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. ایک تو حکومت کی پور کارکردگی ہے, دوسری طرف بچوں کا ینگ لوگوں کا غصہ ہے, تیسری طرف اس غصے کو ایکسپلوئٹ کرنے والے دشمن موجود ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورننس کو بہتر بنایا جائے
جی,
اور مالی خرد برد ختم کر دی جائے, بہت سختی سے اس سے نمٹا جائے.
صحیح.
اور تیسرا یہ کہ سائیکولوجیکل اپروچ ہونا چاہیے, یہ ایروگنس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بات نہیں کریں گے, بات کرنا ہوگی, یہ ہمارے ہی بچے ہیں. ابھی میں نے اخبار میں آج ہی دیکھا تھا کچھ اور بچے پاکستان سے گئے اور نوکریوں کی تلاش میں اور ان کی اموات ہو گئیں, یہ پہلے بھی ہو چکا ہے
جی.
اگر ہمارے پاس اتنے معدنی وسائل ہیں جن پہ دشمن قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری زمین زرخیز ہے، اس پہ بھی لوگ آ گئے ہیں آفر لے کے کہ ہم آپ کی زمین لیں گے اور اس پہ آرگینک چیزیں اگائیں گے، اس سے ہماری زمین تباہ ہو جائے گی، بنجر ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہی ساتھ کیوں ہو رہی ہیں؟
جی بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ طلعت وزارت صاحبہ آپ کا، آپ پروگرام میں تشریف لائیں، اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب ایوب ترین صاحب آپ کا بہت شکریہ، کوئٹہ سے آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ معزز مہمانوں کے خیالات آپ نے سنے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے بلکہ سیاسی قیادت مل بیٹھیں اور طاقت کے استعمال کے ساتھ ساتھ مفاہمت کا راستہ بھی اختیار کریں، اور یہ جو دیرینہ مسئلہ ہے اس کو مل کر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔ سامعین، دعائے کمیل ہے کیا؟ دعائے کمیل مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کی ایک مشہور اور معروف دعا ہے جو آپ نے اپنے شاگرد جناب کمیل کو تعلیم دی تھی۔ اس دعا میں حضرت علی علیہ السلام اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد کئی فقروں میں اللہ کو اس کی رحمت، قدرت، جبروت، عزت، عظمت، سلطنت، ذات، اسماء، علم اور نور خداوندی کی قسم دیتے ہیں، اور پھر یا نور و یا قدوس، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین جیسے اسماء و صفات سے خدا کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کے انجام کی یادآوری کراتے ہیں، اور اللہ سے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام اگلے فقرے میں اللہ کی یاد اور نام سے اس کی قربت طلب کرتے ہیں، خدا ہی کو اس کی درگاہ میں شفیع قرار دیتے ہیں، اور اللہ سے اپنی بارگاہ میں قربت عطا کرنے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع و خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں، اور بعض عبارات میں اللہ کی نسبت اپنے اشتیاق کی شدت کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دعا کو جاری رکھتے ہوئے اللہ کے عالمگیر پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور بعض عبارات کے ضمن میں اللہ کو ستار العجوب اور غفار الذنوب کے طور پر متعارف کراتے ہیں۔ آئیے سامعین سنتے ہیں اس دعا کے بعض اقتباسات۔
بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم اللهم أهما بلائي وأفرطا بي سوء حالي وقصرا وقعدت بي أضلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها ومطالي يا سيدي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجل لي بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك.
Thank you.